یہ جملہ اپنے اندر انسانیت رکھتا ہے. فرمانے تم جنگ لڑنے آئے جنگ لڑو, تمہیں میری اولاد سے کیا سروکار ہے؟ اگر جنگ تمہارا مقصد ہوتا, اگر تم انسان ہوتے, تم انسانیت کے نام پر لڑ رہے ہوتے, تم مسلمان ہوتے اور اسلام کی بات کر رہے ہوتے, تو تم مجھ سے جنگ لڑتے زیادہ سے زیادہ, بلکہ تمہیں اس کا بھی کوئی حق نہیں تھا. کہا کیا تمہیں کیا تمہیں نبی کا نواسا میرے علاوہ کوئی اور بھی معلوم ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے گھر پہ وحی آتی تھی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے چچا عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالب تھے؟ پتہ نہیں کتنے حوالے دیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو فرمایا ان تمام اقلائیتوں کے بعد ٹھیک ہے جذبات پہ آ کے ان کو لایا جائے کہ یہ انسانیت کے بدلے پر سمجھ جائیں. بالکل وہی کام عزاداری کے اندر بھی موجود ہے. عزاداری کے اندر ہم چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ ہم کہتے بھائی ایک کتاب لکھ دی ہے, جس نے پڑھنا ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنا نہ پڑھے. ہم ایک کانفرنس کرتے کہتے بھائی سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا گیا ہے, اوقلا کو بلایا گیا ہے, ان کے سامنے آرٹیکل پڑھے جائیں گے, ان کو سمجھنا ہے سمجھے, نہیں سمجھنا نہ سمجھے. لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے کہا نہیں, ہم حسین کا ذکر کریں گے اس انسانیت کے ساتھ, جس کے اندر ذرہ بھی انسانیت ہے وہ یہاں پر آ جائے اور اس پیغام کو جاننے کی کوشش کرے. نتیجہ یہ تھا کہ جب ہم اس ذکر کو اس گریے کے ساتھ انجام دیتے ہیں, ایک طرف سے لوگوں کے اندر تحریک موجود ہوتی ہے کہ وہ امام کے پیغام کو اپنی گہرائی تک سمجھنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ لوگوں کی فکری سطح کو پہلے غیر معمولی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, کم فہم آدمی بھی بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے. اس انسانی پہلو کو درک کرنا ہر انسان کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے. تو اس گریا کے اندر ایک تو اس کا جذباتی پہلو ہے, انسانی پہلو ہے کہ انسان اس گریہ کے ذریعے سے, اس جذبات کے ذریعے سے زیادہ میدان عمل کے اندر کار فرما ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ تمام عوامی سطح پر انجام پائے, ہر قسم کے لوگ اس کو سمجھنے کے قابل ہو پائیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر واقعے کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے, ہر واقعے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پر مجھے جنگ کے اندر جانا ہے, اور جیسے کہ عربوں کے اندر دستور تھا کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی تو دو پہلوان دونوں طرف سے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے تھے, بڑے ماہر شمشیر زن ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے تھے. اب وہ شمشیر زن جو ہوتے تھے دونوں, وہ شعر پڑھ کر اپنا تعارف کرواتے تھے. ان اشعار کو ہم حماسہ تعبیر کرتے ہیں, شعر کی صنف کے اندر کہتے ہیں یہ حماسہ تھے, یعنی یہ وہ اشعار تھے جن کو پڑھ کر دل گرم ہو جائے, جن کو پڑھ کر, جن کو بول کر اس تلوار چلانے والے کے اندر اور زیادہ جوش آتا تھا. اب سوال یہ, اگر مجھے حماسہ پڑھنا ہے, اگر مجھے اس میدان جنگ میں پہنچ کر اس قسم کا ایک کام کرنا ہے, وہاں تقریر زیادہ بہتر ہے یا شعر زیادہ بہتر ہے؟ تقریر کا وہ اثر ہی نہیں ہوگا جو شعر کا اثر ہوگا, شعر کا اپنا ایک انداز ہے. اگر مجھے امیر المومنین کی شجاعت کو بیان کرنا ہے تو رو کر بیان کروں یا کس طریقے سے بیان کروں؟ ظاہر ہے اس میں رونے کا پہلو اتنا نہیں آئے گا. شجاعت کو بیان کرنے میں مجھے خطابت چاہیے, مجھے شعر چاہیے, لیکن رلانے والا شعر نہیں چاہیے. اب سوال یہ, اب میدان کربلا کے اندر آئیے, میدان کربلا کو بیان کرنا ہے, کس انداز میں بیان کیا جائے سب سے اچھا بیان ہو جائے؟ واقعی کی نوعیت فداکاری ہے, واقعی کی نوعیت شہادت ہے, واقعی کی نوعیت قربانی ہے. اس کو بیان کرنے میں گریا ہی سب سے زیادہ مفید طریقہ ہے. اس کو بیان کرنے میں انداز ہی وہ ہو کہ اس کے اندر گریا آئے, اس کے علاوہ یہ واقعہ بیان ہو ہی نہیں سکتا. اور عجیب بات آپ یہ بھی سوچئے گا کہ اگر گریا نہ ہوتا, اگر یہ رسہ نہ ہوتا, تو مجھے یقین ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے. اب میں آپ سے ایک اور درجے کی بات کہہ رہا ہوں, وہ یہ کہ ابھی تک تو میں نے یہ کہا کہ گریا کیوں ضروری ہے, اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گریا نہ ہوتا تو ہم واقعہ کربلا کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے, واقعہ کربلا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا. تصور کیجئے گا, ہماری محافل کے اندر رسا ہے, گریا ہے. مثال کے طور پر جو ممبر پر گیا ہے اس نے آخر میں مصائب پڑھنے, جب مصائب پڑھنے ہیں تو اس نے لوگوں کے سامنے ان تمام حالات کو بیان کرنا ہے جس میں مصائب کا پہلو نکلے, صحیح ہے؟ اگر یہ مصائب نہ ہوتے تو کیا ہم واقعہ کربلا کی جزیات کو ڈھونڈتے؟ ابھی ہم ایک ایک جملہ ڈھونڈتے ہیں کہ جب شب عاشور ہوئی تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب امام حسین کے خیمے پہ آئیں تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اصحاب کا امتحان لیا ہے نہیں لیا, تو نافع بن حلال نے جب سنا تو انہوں نے حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچ کر کیا کہا؟ جب حبیب ابن مظاہر دوبارہ جناب سیدہ کے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خیمے پر تشریف لائے تو انہوں نے کیا کہا؟ پھر اصحاب نے کیا کہا؟ جب امام حسین نے چراغ بجھائے تو اصحاب نے کیا کہا؟ یہ جملے ہم نے کیوں ڈھونڈے؟ یہ کیوں کہ ہمیں رسا مطلوب تھی، ہمیں مصائب درکار تھے. اگر مصائب نہ ہوتے تو پورا کربلا یہ تھا کہ دو فوجیں سامنے آئیں، دونوں میں جنگ ہوئی، ایک فوج ماری گئی، دوسری فوج نے قافلے، دوسرے فوج نے دوسری جو ہاری شکست خوردہ فوج تھی اس کے خیموں کو لوٹ لیا. اگر رسا نہ ہوتی جزئیات ختم ہو جاتی، جزئیات ختم ہو جاتی، اور پھر یہ ممکن تھا کہ کوئی واقعے کی ماہیت کو تبدیل کر دیتا. کہتا ہے امام حسین نے بغاوت کی، بغاوت کے نتیجے میں شہید ہو گئے. وہ جو انسانی پہلو تھا وہ نابود ہو جاتا، وہ جو دقیق پہلو تھا امام کی قربانی کا وہ سب کے سب ختم ہو جاتے. ابھی اس مرثیے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کہ مصائب تھے، ہم نے ایک ایک جزئیات کو اپنی تاریخ کے اندر ذکر کیا ہے. آپ سوچئے اگر یہ مصائب کا پہلو نہ ہوتا، مقتل نہ ہوتے، اگر مقتل نہ ہوتے میں پھر کہوں گا جزئیات باقی نہ رہتی، صرف ایک کلی چیز رہ جاتی کہ جنگ ہوئی اور جنگ میں ایک فوج کو شکست ہو گئی. اس رسا نے یہ کام کیا، اس مرثیہ نے، اس مصائب نے یہ کام کیا کہ کربلا کی ساری جزئیات کو، ایک ایک جملے کو اس نے زندہ رکھا. ورنہ سوچئے تاریخ بشریت کا کوئی اور واقعہ آپ کی ذہن میں ہے کہ جس میں اتنے جملات آپ کو یاد رہ گئے ہو؟ نبی اکرم کی زندگی کا کوئی واقعہ آپ کے پاس نہیں ہے جس میں اتنے واقعات، اتنے جملات، ایک ایک چیز آپ کے پاس باقی رہ گئی ہو. صرف ایک کربلا ہے جس کے لہجے لہجے کی خبر میرے اور آپ کے پاس کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں مصائب کا پہلو تھا، نہیں ہوتے تو یہ سب باقی نہ رہتا. بہر یہ دوسرے جواب، دوسرے سوال کا جواب کہ اس کے اندر ہم نے کیوں گریا کو رکھا اور مصائب کو رکھا. اب تیسرا سوال، جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم جلوس نہ نکالتے؟ مثال کے طور پر ہم کیا کرتے، اپنے گھروں میں عاشور کے دن لوگوں کو جمع کر لیا کرتے، ایک دوسرے کے سامنے مصائب پڑھ لیا کرتے اور وہ سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے، ہم لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے، یا زیادہ سے زیادہ وہ کرتے جو بہت سارے لوگ بدقسمتی سے پچھلے سال اخباروں کے اندر لیٹرز لکھ لکھ کر ریکمینڈ کرنے لگے تھے، وہ یہ کہ بھائی یہ کیوں نہیں کرتے کہ عاشور کے دن نشتر پارک میں جمع ہو جائیں، اپنی مجلس کر لیا کریں جیسے کہ مجلس کرتے ہیں اور اس کے بعد گھروں کو روانہ ہو جائیں. کیا ضرورت ہے ہم جنا روڈ کے اوپر آتے ہیں، یہ ٹریفک کو درہم بھرم کر دیتے ہیں، اور کیا ضرورت ہے کہ حکومت دو دن چھٹی کرے اس کے اوپر؟ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ میں سے بعض لوگوں کو عزاداری منانی ہے تو آپ نشتر پارک میں آیا کیجئے، آپ عزا منایا کیجئے اور چلے جایا کیجئے، ایک ہاف ڈے لے لیجئے زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بعد اپنے کام کاج کو جاری رکھیں اور اپنی زندگی کو بقول ان کے اقتصادی نقصان کیوں پہنچاتے ہیں؟ دو دن آپ پورے ملک کو جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، اس سے کافی اقتصادی نقصان ہے، تو آپ یہ کام نہ کریں. اب اس کے اوپر میں جائزہ لینا چاہوں گا کہ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم یہ تجویز مان لیتے، اس کام کو شروع کر دیتے؟ اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں، یہاں والے جو حضرات موجود ہیں ذرا سا درخواست کروں گا، تھوڑا سا اس طرف تشریف جائے گا، درود کے ساتھ درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہ سوال ہمارے لیے ہوا کہ کیوں ہم جلوس کے اوپر اتنا زیادہ مصر ہیں، کیوں دوسروں کی زندگی میں دخالت دیتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس جواب کی طرف جاؤں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم لوگ مغربی یا غیر مغربی کہیں کی بھی تبلیغات سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو کھو دیتے ہیں ان کی تبلیغات کے مقابلے میں. انہوں نے ہم سے کہا بھائی ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی جو کام کریں گے وہ ہوگا جو لوگ چاہیں گے. آیا واقعا یہی ہوتا ہے؟ آیا حق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جو لوگ چاہیں گے ہم بھی وہی کریں گے؟ تو اگر لوگ ہمیشہ حق چاہتے ہوتے ہم یہ قانون مان لیتے کہ بھئی لوگ ہمیشہ حق چاہتے ہیں، تو لوگ چونکہ حق چاہتے ہیں اور ہم بھی حق کے پیروکار ہیں تو لوگ جو چاہیں گے وہ کریں گے. لیکن آیا واقعاً ایسا ہوتا ہے؟ یا ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت غلط کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کی اکثریت بہت دفعہ غلط کر رہی ہوتی ہے، تو لوگ یوں چاہتے ہیں یہ کوئی معیار نہیں ہے، لوگوں کا چاہنا نہ چاہنا معیار نہیں ہے. ہاں حق بات ہونا معیار ہے، بات حق ہو یہ معیار ہے، لوگ چاہتے ہیں یہ معیار نہیں ہے. یا ہم سے یہ کہا جائے کہ بھائی لوگوں کی آزادی میں دخالت نہ دیں، لوگوں کے کام کو آپ جسے کہتے ہیں ڈسٹرب نہ کریں، جو کرنا چاہتا اسے کرنے دیں. ہم کہیں گے نہیں یہ لغویات ہیں، جو چاہے وہ کرنے دیں، یہ لغویات ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. یہ کیا پھیلانا چاہتے ہیں؟ یہ بے راہ روی پھیلانا چاہتے ہیں. یعنی یہ ہم سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کرسمس کی رات کو فلاں فلاں کام انجام دیں گے، آپ ہمیں نہ روکیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اسے کرنے دیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اسلام کا نظام اس طرح سے نہیں چلا ہے. اسلام کے نظام کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر موجود ہے، اسلام نے اس فضا کو، دین کی فضا کو، معاشرے کی فضا کو دینی فضا میں بنا رکھنا ہے. اگر کوئی اس کی دینی فضا کو توڑنے کی کوشش کرے گا قابل تنبیہ ہے، اس کو تنبیہ کی جائے گی. تو اگر کوئی ہم سے یہ کہے نہیں اسلام کے اندر جبر نہیں ہے، جو چاہتا ہے کرنے دیں، بے پردہ باہر آئے کوئی بات نہیں، باہر آئے جس کی جو مرضی آئے کرے، نہیں ایسی ہرگز کوئی چیز نہیں ہے. آئمہ اطہار علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا. مثال کے طور پر نبی اکرم کا معاشرہ ہو، امیر المومنین کا معاشرہ ہو، لوگ بے پردہ باہر گھومتے رہے، امیر المومنین کہیں مجھے کیا کام، میں تو اپنی حکومت کروں گا، نہیں ایسا نہیں تھا، گرفت کرتے. تو یہ تصور ہی کہ ہم سے کوئی یہ کہے جو مرضی آئے کرتے رہے ہم اس کو چھوڑ دیں، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر میں پچھلے کبھی درس میں کہتا ہوں بھائی تفاہم ہو، تو میں دین کے اندر تفاہم کی بات کرتا ہوں، نہیں کہ دین کے مخالفت کے ساتھ تفاہم کر دیا جائے. دین کے اندر تفاہم کیا جائے، سامنے والا دیندار ہے، میں بھی دیندار ہوں، وہ دین کو ایک طرح سے سمجھ رہا ہے، میں دین کو کچھ اور طریقے سے سمجھ رہا ہوں، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو دین کے بنیادی اصول ہیں ان کے اوپر اتفاق ہونا چاہیے. لیکن سامنے والا بے دینی پھیلانا چاہتا ہے، میں دیندار ہوں، میں کہوں نہیں جو مرضی ہے جو کرتا ہے کرتا رہنے دوں، اس کو بے دینی پھیلانے دوں، نہیں ایسی کوئی چیز اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. ڈیموکریسی کے نام پر، آزادی بیان کے نام پر، آزادی انسانی کے نام پر ہمیں دھوکہ دینے کی کوئی کوشش نہ کرے. تو اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی آپ جلوس نکالتے ہیں تو لوگوں کی آزادی میں مخل ہوتے ہیں، تو میں قدرت کے ساتھ کہوں گا کہ نہیں، ایسے مخل ہونے کو میں انجام دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا اس کا جواب بھی دیتا چلوں، کیوں ایسا؟ سوال یہ، کیا دنیا کے اندر لوگ جشن نہیں مناتے؟ کیا دنیا کی قومیں جشن نہیں مناتی؟ کیا دنیا کی قومیں غم نہیں مناتی؟ کیا پاکستان میں آزاداری کے علاوہ کسی اور دن کوئی تعطیل نہیں ہوتی؟ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، کیوں قائد اعظم کی وفات کو تعطیل کرتے ہیں؟ قائد اعظم کی وفات کو تعطیل کرتے ہیں، کیوں تعطیل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قائد اعظم کا ایک احسان ہے ہمارے اوپر، وہ یہ کہ انہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، احسان ہے، لیکن مجھے صرف کوئی یہ بتایا کیا کوئی پائے امام حسین کے اوپر پہنچے گا؟ کیا کوئی خاک پائے امام حسین کے اوپر پہنچے گا؟ اگر ایک فرد کا احسان یہ کہ اس نے پاکستان بنا کے دیا، امام حسین کا احسان دیکھو، اس نے پوری انسانیت پہ کیا احسان کیا ہے؟ اس کے بعد بتاؤ کیا اس کے نام پہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کے احترام میں کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ہم سے کہتے ہو بھائی ہم جلوس نکالتے ہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں. مجھے صرف یہ بتائی جائے کیا سربراہوں کے جنازے نہیں نکلتے؟ یہ انگلینڈ جو آزادی کا مثلا مرکز سمجھا جاتا ہے، یہاں جب وہ پرنسس مرتی ہے یا ان کی کوئی کوئن مرتی ہے تو جنازے نکلتے ہیں، تو کیا روڈز بند نہیں ہوتی؟ ساری دنیا میں وہ کام ہوتا ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں کرتا. آ کے اعتراض کرنا چاہتے ہیں، جلوس کے اوپر اعتراض کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں جب یہاں پہ جنازے نکلتے ہیں، پاکستان میں جب مختلف مراسم انجام، جب پریڈ ہوتی ہے تو روڈ بند نہیں ہوتی کیا؟ جب یوم آزادی کے جشن منائے جاتے ہیں تو کیا روڈز بند نہیں ہوتی؟ وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جنازے، آپ جلوس کے اوپر روڈ کیوں بند کرتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ بھائی جب پوری دنیا کے اندر ایک اصول ہے کہ مراسم منائے جاتے ہیں، افعال افعال انجام پاتے ہیں، اور اس کے موقع پر کچھ لوگوں کے لیے راستہ بند کیا جاتا ہے، تو اس موقع پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن بات آ کے ساری جلوس کے اوپر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ بھائی لوگوں کی ایمرجنسیز میں آپ مخل ہو جاتے ہیں، کسی کو اگر ہم ایمبولینس کے ذریعے پہنچانا چاہیں ہاسپٹل تو وہ نہیں پہنچا پاتے، اور وہ خدا نہ کرے جو ہے وہ راستے میں فوت ہو سکتا ہے، تو کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ ایمرجنسی کے راستے بھی بند کر دیے جائیں؟ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری کی سبسٹیوٹ راستے نکالیں اس شہر کے اندر؟ جب دوسرے کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو اسٹیڈیم کے اطراف میں کے سبسٹیوٹ راستے نہیں نکالتے، جب وہاں پر کسی اور جگہ کے اوپر ہوتا ہے تو سبسٹیوٹ راستے نکالتے ہیں، پارکنگ فلاں جگہ پہ ہونی چاہیے، فلاں کام فلاں جگہ پہ ہونی چاہیے، اور جلوس کے ساتھ بھی کرو. بلکہ میں جانتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر شاید اتنا تجربہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر جلوس کے دن سارا انتظام ہمیں ہی سپرد کر دیا جائے، تو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ہم یہ کام بھی کر گزریں گے. ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اس شہر کے، اس علاقے کے ٹریفک کو سنبھالنے میں، کہ ہم لوگوں کو اتنا ایگزٹ بھی دے دیں کہ وہ ایمرجنسیز میں بھی پہنچ جائیں اور ہمارا جلوس بھی مخل نہ ہو. ہم یہ کام کر سکتے ہیں، آسانی سے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی بے نظمی کو جلوس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جلوس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی زندگی معطل ہوئی. نہیں، لوگوں کی زندگی دسیوں دوسرے کاموں سے معطل ہوتی ہے، اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور آ کر بات جلوس کے اوپر کرتے ہیں جبکہ بین الاقوامی ہوتا ہے. جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو لوگ عزاداری میں نہیں آتے، ان کے خاطر کیوں آپ جو نہیں آتے ان کو آپ کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں؟ آپ مثلا عزاداری کریں ایک سرٹن ایریا کے اندر کریں، اور دوسرے شہر کے باقی حصوں کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، تو میں کہوں گا نہیں، طریقہ کار یہ نہیں ہے. اب اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. سوال یہ ہے، اب ایک بنیادی ترین سوال ہم ہر اسلامی مسلمان سے کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ آیا امام حسین کا فعل مرد پسند ہے یا نہیں ہے؟ ہم صرف ایک سوال پوچھنا چاہیں، آیا امام حسین علیہ السلام کی کام میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو باقی رہنا چاہیے ذکر کو یا نہیں رہنا چاہیے؟ یہاں پر میں پھر کل والی بات کہوں گا کہ متعصب اہل سنت کی آرا عام اہل سنت کی آرا نہیں ہے. ایک وہ گروپ ہے جو ایک خاص تعصب رکھتا ہے اس معاشرے کے اندر، اور اس نے اپنی آرا کو کسی خاص انداز میں بیان کیا، حتیٰ وہ رائے ان لوگوں کی بھی نہیں ہے جو ان کے بھی سرپرست شمار کیے جاتے ہیں. اس گروپ کی جو رائے ہے وہ ایک ایسی رائے ہے جو اس کے بنانے والوں کی رائے بھی نہیں ہے. تو عام اہل سنت اس فکر پہ نہیں ہے. عام اہل سنت یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے کام کو باقی نہیں رکھنا. نہیں، سب باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ باقی رہے. اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کا احسان ہے، اگر ان کے کام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی بقا میں اسلام کی بقا ہے اور اسلام آپ کو پسند ہے، تو اس کی خاطر آپ یہ قربانی دیجئے، آپ بھی آئیے جلوس کے اندر شرکت کیجئے، اور تمام لوگوں کو جتنا زیادہ شرکت کروائیں گے اسلام کی بقا زیادہ اچھے طریقے سے حاصل ہوگی. یعنی بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ ایک کام انجام دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر جشن آزادی کی بات کروں گا جو ہمارے یہاں کافی وسیع پیمانے پہ انجام پاتا ہے. آپ جشن آزادی انجام دیتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اوپر جا کے جھنڈا لگاتے ہیں، گلیوں کے اندر جھنڈیاں لگاتے ہیں، تمام روڈز کے اوپر جھنڈے لگاتے ہیں. سوال یہ کہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ جس روڈ پر آپ نہیں رہتے آپ وہاں پر بھی جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہر جگہ کے اوپر جاتے ہیں جہاں کوئی پروسیشن نہیں جانا، کسی مثلا جلوس نے وہاں سے نہیں گزرنا، کچھ نہیں ہونا، لیکن آپ جھنڈا لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں فضا جشن کی بن جائے. سوال یہاں پر یہ، امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جا رہا ہے، اس شخصیت کا غم منایا جا رہا ہے جس نے اسلام کی خاطر قربانی دی، جن کی قربانی سے اسلام بچا. آیا غم کی فضا بنے یا نہ بنے؟ ہم یہاں پہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں غم کی فضا بنے. اور اگر کوئی اب یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو اس غم میں ملوث نہیں ہونا، تو وہ اس غم کو پہچانے کہ اس کی وجہ سے اسلام کی بقا ہے، اور اگر اس کو اس نے ترک کر دیا تو پھر اسلام بھی باقی نہیں رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ عمومی فضا غم زدہ فضا ہو. لہذا اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی جو اذان نہیں منا رہے ان کو آپ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فضا عمومیت حاصل کرے. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ من یعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب، یہ اللہ کے نعروں میں سے ہے، اس کی حفاظت ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. اب ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ اصول عزاداری کیا ہونے چاہیے، کن اصولوں کے تحت عزاداری کو منایا جانا چاہیے. ایک دفعہ اس سوال اس سے پہلے کہ میں سوال اس کا جواب پیش کروں، ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد. عزاداری امام حسین علیہ السلام کو انجام پانا ہے، یہ ہم جان گئے، یہ ہم نے سمجھ لیا، اور اس کو وسعت کے ساتھ انجام پانا ہے. اب سوال یہ، اس کے اصول کیا ہونے چاہیے؟ یہ وہ حساس جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بعض اوقات کمپرومائز نہیں کر پا رہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات تعارض میں آ رہے ہیں، بعض اوقات نزاع میں آ رہے ہیں. یہاں پر میں اس طریقے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام بنیاد کہاں سے پڑی، آغاز کہاں سے ہوا، وہاں سے بات کی جائے، اس جگہ سے شروع کیا جائے جہاں سے یہ سب کچھ آغاز ہوا، اس ہدف کو دیکھا جائے جس کی خاطر عزاداری امام حسین علیہ السلام کی جا رہی ہے، اس ہدف کو دیکھا جائے جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے، ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے، اور اس کے بعد سوچا جائے کہ کیا عزاداری کے کچھ اصول بنائے جا سکتے ہیں یا عزاداری کا کوئی اصول نہیں ہے، جس طریقے سے بھی چاہے انجام پائے صحیح ہوگا. اب تصور کیجیے گا، مزید اس بات کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کے لیے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. جو شخص آج عزاداری کا دشمن ہوگا وہ عزاداری کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ فرض کیجئے ہم ہیں عزاداری کا دفاع چاہتے ہیں، عزاداری کی وسعت چاہتے ہیں، اس کا فروغ چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مثال کے طور پر یزیدی گروپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عزاداری نہ ہو، کیا کام انجام دے گا؟ دو کام انجام دینا چاہے گا. وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ چاہے گا کہ عزاداری مٹ جائے، عزاداری رہے گی نہیں، تو وہ بھرپور کوشش کرے گا کہ عزاداری کو ختم کرنا شروع کر دے. لہذا ہم اس جگہ کے اوپر آ کر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پر عزاداری ہو رہی ہے وہاں پر عزاداری باقی رہے، ہم حساسیت رکھتے ہیں اس میں. دوسرا کام وہ یہ کرنا چاہے گا کہ عزاداری اگر ہو بھی تو مقصد حاصل نہ ہو، اگر ہو تو کچھ اس طریقے سے ہو کہ لوگ عزاداری کے نتائج جو لینا چاہتے ہوں جو ائمہ اطہار علیہ السلام چاہتے تھے کہ عزاداری کے نتائج مرتب ہوں وہ نتائج حاصل نہ ہو پائیں. بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی آج قرآن کریم کے خلاف کام کرنا چاہے تو وہ ایک کام تو یہ کرے کہ قرآن کریم کو دنیا سے نابود کرے, جو کہ وہ نہیں کر پائے گا. بالکل عزاداری کی طرح کہ عزاداری سے اگر کوئی لڑنا چاہے اور یہ کہے کہ میں عزاداری کو ختم کر لوں تو وہ ہرگز نہیں کر پائے گا, یہ کام ناممکن جس طرح قرآن کریم کے اندر. لیکن اگر کوئی کام قرآن کریم کے خلاف کرنا چاہے تو وہ یہ چاہے گا کہ لوگ قرآن کریم سے بے غفلت غافل ہو جائے. وہ چاہے گا کہ لوگوں کے گھروں میں قرآن تو ہو لیکن قرآن کا مفہوم نہ رہے, کسی کو سمجھ میں نہ آئے اس کتاب میں کیا ہے, پڑھنے کی کوشش نہ کرے. تو مجھے جو خوف ہے, جو ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کتب کو مطالعہ فرمائی تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو عزاداری کے خلاف کام کرنا چاہے گا وہ دو طریقے سے کام کرے گا, کہ ایک تو یہ کہ عزاداری کو ختم کرے یا کم کرے, اور دوسرا طریقہ وہ یہ چاہے گا کہ کچھ ایسا ہو کہ عزاداری کا پیغام ختم ہو جائے, عزاداری کی روح ختم ہو جائے. جب بھی ہم کہیں گے اصول عزاداری, اصول عزاداری کا ہمارا مقصد کیا ہوگا, دو مقصد ہوں گے. پہلی بات, عزاداری نہ صرف باقی رہے بلکہ وہ وسعت پائے, پھیلتی چلی جائے. دوسری بات, کوئی ایسا کام نہ ہو کہ عزاداری کی روح ختم ہو جائے, عزاداری کی روح اپنی جگہ پہ باقی رہنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ لوگ کچھ ایسے ہو جائیں کہ اس فعل کو بے فکری کے عالم میں انجام دے دیں, بے سوچے سمجھے انجام دے دیں. نہیں, ہم یہ نہیں چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ عزاداری کی فکر باقی رہے, امام حسین کا نام باقی رہے, امام حسین کے پیچھے جو افکار تھے امام حسین علیہ السلام کے, وہ سب بھی اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے. بہترین کام کیا ہو سکتا ہے, میں جو سمجھ پا رہا ہوں اب تک, اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہے گا تو میں ظاہر ہے یہاں پر موجود ہوں, میں سوالات کے جواب دوں گا. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ دو بنیادی اصول وضع ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی صورت میں عزاداری ائمہ اطہار کے بتائے ہوئے طریقے سے منحرف نہ ہو. اگر انہوں نے کوئی اصول ترسیم فرمائے ہیں, ان تمام اصولوں کو, ان تمام طریقوں کو اپنی عزاداری میں محفوظ رکھیں. مثال یہ, ائمہ اطہار علیہ السلام مجالس منعقد کرتے تھے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مجالس منعقد کریں. مرثیہ پڑھواتے تھے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مرثیہ پڑھوائیں. مصائب پڑھا کرتے تھے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ مصائب پڑھیں. فضیلتوں کو بیان کرتے تھے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان تمام فضیلتوں کو بیان کریں. جو انہوں نے کیا وہ ضرور کریں. مثال کے طور پر, اب یہ وہ جگہ جہاں پہ شاید کوئی اختلاف کرے, سیاہ لباس پہنتے تھے, روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس. کوئی کیوں یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں پہنتے تھے, مجھے نہیں معلوم کیوں یہ سوچتا ہے. جب وہ پہنتے تھے تو ہمارے پہننے میں کیا مشکل ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام سے روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس. امام زمانہ کو کتنی دفعہ اس طرح اس عالم میں دیکھا ہے کہ سیاہ پوش تھے, کیا اشکال ہے اس کے اندر؟ ضرور کریں. لہذا میں یہ کہوں گا یہ ضرور باقی رہے. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو وہ اشکال قابل دفاع ہے. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ قابل دفاع نہ ہو. دوسرا مسئلہ یہ ہے, بس پہلی بات تو یہ کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا وہ کام باقی رہنا چاہیے, اس کام کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ائمہ نے کیا وہ باقی رہے, تو ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ مزید فائدہ لینے کے لیے جو کام کیے جا سکتے ہیں وہ کام نہیں ہونے چاہیے. تصور فرمائیے گا, مثال کے طور پر ہم ایک خاص کیفیت رکھتے ہیں جلوس کے اندر, علم لے کے آگے بڑھتے ہیں, زلجنا لے کے آگے بڑھتے ہیں, اور ایک خاص راستہ طے کرتے ہوئے ایک جگہ تک پہنچتے ہیں. یہ کام اس صورت میں, قافلے کی صورت میں جو اسرا کو لے جایا گیا اس سے ہٹ کر انجام نہیں پایا, اس سے ہٹ کر ائمہ کے زمانے میں جہاں تک میں ڈھونڈ پایا انجام نہیں پایا. لیکن سوال یہ, آیا پیغام پہنچانے میں یہ راستہ زیادہ مددگار ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ راستہ زیادہ مددگار ہے. طے کیا جائے یا نہ کیا جائے, میں نے ابھی عرض کیا کہ ضرور طے کیا جائے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا ہم وہ کام انجام دیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پابندیاں لگانا چاہتے ہیں کہ اب اس میں ترقی کا کوئی کام انجام نہ پائے. مثال کے طور پر ابھی یہی جو لاؤڈ اسپیکر میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں, ظاہر ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا, انہوں نے استعمال نہیں کیا, تو میں یہ کہوں کہ چونکہ انہوں نے نہیں کیا لہذا میں بھی نہ کروں. نہیں ہے, ایسی کسی حماقت کو ہم بیان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر. نہیں, وہ تمام وسائل استعمال کیے جائیں عزاداری کے اندر جو اس کے مزید پھیلاؤ کا سبب بنے, مزید وسعتوں کا سبب بنے. لیکن جس کام سے ائمہ نے مجموعی طور پر اسلام میں روکا ہے, کیا وہ بھی عزم انجام پائے؟ ہم کہیں گے نہیں, وہ کام یہاں پر انجام نہ پائے. کیوں؟ کیونکہ یہ روح اسلام کے خلاف ہوگا. مثال کے طور پر آیا آئمہ اطہار علیہ السلام نے جھوٹ کو کہیں پسند کیا؟ کبھی پسند نہیں کیا، نہ مذاق میں پسند کیا نہ سنجیدہ میں پسند کیا. آیا عزاداری میں جھوٹ آئے؟ ہم کہیں گے نہیں، ہرگز نہیں، اس کام کو انجام نہ دیا جائے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر خدمت کرے گا، یہ سراسر ناانصافی ہے. اسلام کے اندر ایسا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. آئمہ اطہار علیہ السلام نے اس سے جب عمومی طور پر منع کیا ہے تو عزاداری کے اندر بے طریق اولا پسند نہیں کریں گے. یہ ہم سمجھتے ہیں بنیادی اصول ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جن چیزوں سے آئمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کے عمومی پیمانوں میں روکا ہے، ان تمام کاموں سے ہمیں بھی رکنا چاہیے. ایک اور اصول بھی ہم سوچ سکتے ہیں، وہ یہ کہ تمام وہ کام کہ جو لوگوں کو اس عزاداری کی اوقلائیت سے دور کریں، لوگ دیکھیں کہیں یہ عزاداری عقلانہ کام نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کام انجام پا رہا ہے میرے خیال میں اس سے گریز کرنا چاہیے. یعنی اگر کوئی ایسا کام انجام پا رہا ہے جس کے اندر اوقلائیت ہے، مثال کے طور پر علم نکالنا اوقلائیت رکھتا ہے. کیوں؟ تمام قومیں یہ کام کرتی ہیں کہ جب اپنے کسی جشن کو مناتی ہیں، جب اپنے کسی سوگ کو مناتی ہیں تو اس کی علامتوں کو لے کر باہر آتے ہیں، اس کی علامتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. یہ علم جو ہم لے کے چلتے ہیں یہ حضرت عباس کے علم کی یادگار میں ہے، اوقلائی کام. یہ علم اس علم کی یاد میں ہم لے کے چلتے ہیں. ہم زلجنہ لے کے چلتے ہیں، یہ زلجنہ امام حسین علیہ السلام کی زلجنہ کی یاد میں ہے، یہ اوقلائی کام. ہم تابوت لے کے چلتے ہیں، یہ تابوت ان شہدا کی تابوت کی یاد میں ہے، یہ اوقلائی کام، یہ سارے اوقلائی کام. ہاں اگر کوئی ایسا کام ہے جو اوقلائیت سے آ رہی ہے، ہمیں اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمیں یہ کہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ایسے لوگ انجام دیتے ہیں جو عقل سے آ رہی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تمام کام عزاداری امام حسین علیہ السلام کے اندر اوقلائیت کے حامل ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا. ان تمام کاموں کے اندر اوقلائیت پائی جاتی ہے. تو جہاں تک اوقلائیت موجود ہے، آئمہ اطہار علیہ السلام کی اجازت ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں. تو اس مرثیے کے اندر، اس ماتم کے اندر، نوحے پڑھنے کے اندر، جلوس کے اندر، علم کے اندر، جو مختلف شبیہ ہم نکالتے ہیں، ان تمام کے اندر اوقلائیت موجود ہے. ان تمام کو انجام پانا چاہیے. پھر بھی ایک ممکن ہے کہ ایک کام پیش آ جائے، وہ یہ کہ بعض مصادیق کو ہم یہ سمجھیں کہ اوقلائیت نہیں ہے اور بعض لوگ یہ کہیں کہ اوقلائیت ہے. ہمارے خیال میں یہاں پر پھر احتیاط کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. یعنی اگر کسی جگہ پر احتیاط یہ نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے واقعے کے اندر کوئی ذکر عزاداری کے اندر کوئی ایسا کام آ جائے گا جو بعد میں مشکل ایجاد کرے گا، ہمارے خیال میں گریز کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام بعد میں ہمارے لیے مشکل کا سبب بنے. میں اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا چلوں، یہ مسئلہ حرام اور حلال سے نکل کر شاید میرے خیال میں ڈیل کیا جانا چاہیے. اب میں عرض کروں گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ حساس ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. پہلے میری بات کو سنیے، اپنی بات، اپنی عقل کو استعمال کیجیے آپ، اور اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہو تو بیان کیجیے، میں آپ کی گفتگو سنوں گا. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک عمل ہے انجام پاتا ہے، ہم کلاوے باندھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کلاوے باندھتے ہیں ہم لوگ، اس عمل کو انجام دیتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، عزاداری کے اندر، تمام عزاداریوں کے اندر کچھ علاقائی ثقافت کا رنگ آتا ہے. ہر دنیا کے ہر گوشے میں عزاداری ہو رہی ہے، تمام عزاداریاں ایک جیسی انجام نہیں پاتی. مثال کے طور پر ہمارے ہاں علم اونچائی میں بنائے جاتے ہیں، عراق اور ایران کے اندر بہت اونچے علم نہیں بنائے جاتے. اگر آپ نے وہاں پر دیکھا ہو تو علم چوڑائی میں بنائے جاتے ہیں، اس طرح بہت چوڑے چوڑے سے علم بنائے جاتے ہیں جس کے اندر مختلف تبرکات کو لٹکایا جاتا ہے. ہر علاقے کی اپنی ایک ثقافت عزاداری کے اندر مؤثر رہی ہے. اچھا، اس میں حرام و حلال کا پہلو کس وقت آئے گا؟ اس وقت آئے گا جب ہم شریعت کے کسی حکم کی مخالفت کرنے لگیں گے، اس موقع پر حرام و حلال کا پہلو آئے گا. تو جب تک یہ حرام و حلال کا پہلو نہیں آتا اور اس کا خدشہ نہیں ہے، میرے خیال میں ہم اس علاقائی ثقافت کو قبول کر سکتے ہیں کہ ہم علاقائی ثقافت میں دیکھیں کہ اگر یہ حرام و حلال میں مبتلا نہیں ہو رہا تو ہم اس کو قبول کر لیں. اور پھر میں کہوں گا، احتیاط یہاں پر ترک نہ کریں. اگر کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں ہمیں احتمال یہ ہو کہ فی الحال تو حرام میں مبتلا نہیں ہو رہا، لیکن اگر یہ کام چل نکلا تو یہ حرام میں مبتلا ہونے کا سبب بنے گا، میرے خیال میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور اس موقع پر کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اپنے صحیح پیمانے کے اوپر باقی رہے، اپنے صحیح راستے سے منحرف نہ ہو پائے. اب میرے خیال میں آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے اور میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا تاکہ ان سوالات کو بیان کرتے ہوئے یہ بات زیادہ کھل جائے، اس کے کچھ مصادیق بھی، اس فکری گفتگو کے کچھ مصادیق بھی سامنے آ جائیں۔ تو ہمارے بولنے کا سیشن یہاں پہ ختم ہوگا، اور اب آپ اگر سوال کرنا چاہیں گے تو ان کو بیان فرمائیں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں کسی آپ کے کہے ہوئے سوال کو عرض کروں، انہوں نے کل بھی یہ سوال ذکر کیا تھا زبانی اور آج کاغذ پہ لکھ کے دیا، میں آج سوال کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور چاہوں گا کہ جو اپنے طور پر مجھے سمجھ میں آتا ہے آپ کے سامنے بیان کروں۔ انہوں نے فرمایا، مولانا صاحب زنجیر کے ماتنگ کے بارے میں ذرا تفصیل سے جواب دیں، کیونکہ یہ سوال کسی سے بھی کیا جاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ چوتھے امام سے لے کر غیبت کبریٰ تک کوئی شہادت نہیں ملتی زنجیر کے ماتم کی، مگر آپ یہ بتائیں کہ موجود مراجع کی نظر میں زنجیر کا ماتم کرنا کیسا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ زنجیر کے ماتم سے ہماری قوم کو وحشی قوم کہتے ہیں، اس کے بجائے خون دو یہ زیادہ اچھا ہے، آپ بتائیے ہم کیا کریں، شکریہ۔ انہوں نے جو سوال کیا، اچھا ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض سوال حساسیت کا سبب بن جاتے ہیں، اور یہ سوال ایسا ہی ایک سوال ہے کہ یہ بے کثرت حساسیت کا سبب بن گیا۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے 7 سال پہلے تقریباً میں ایک دفعہ خیرپور میں لقمان محلے میں گیا۔ لقمان کا محلہ خیرپور کا ایک خاص وجہ سے بہت مشہور ہے اور ایک خاص اس کا ایک ماحول ہے، رنگ ہے۔ وہاں پر انہوں نے یہ سوال کیا ہم سے اسی زنجیر کے بارے میں، جو میں نے وہاں پہ جواب دیا اسی جواب کو یہاں پر بھی دینے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے مراجع والی بات کہی اس کا بھی یہاں پر ذکر ہو جائے۔ یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ چوتھے امام سے لے کر غیبت کبریٰ تک کوئی شہادت نہیں ملتی، میرے خیال میں یہ بات بالکل صحیح ہے، چوتھے امام سے لے کر غیبت کبریٰ تک، بلکہ شاید غیبت کبریٰ کے بھی کئی 100 سال بعد تک شاید کوئی شہادت ایسی ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس سے ہم یہ ثابت کر پائیں کہ شیعیان اہل بیت اطہار علیہم السلام اس کام کو انجام دیتے تھے۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ موجود